أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم، حضرت خلیفہ دوم فاروق اعظم، ایک نام، ایک تاریخ اور ایک ایسی شخصیت کے تاریخ میں جن کے حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں اور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جس درخت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا، اس درخت میں اگر پھل دیے تو وہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں درخت دیا، پھل دیے اس درخت میں، یعنی اسلام کے درخت سے میری مراد ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ وہ کہ جس کو اللہ کے محبوب نے دامن پھیلا کر اللہ سے مانگا تھا، وہ فاروق اعظم کہ جس کے درے کی ہیبت سے، جس کے درے کی ہیبت سے باطل کپ کپاتا رہتا تھا، وہ کہ جس کے پیوند لگے ہوئے لباس کے روب سے شہان سلطنت کپ کپاتے تھے، وہ فاروق اعظم کے جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان راستہ بدل جاتا تھا، وہ فاروق اعظم کہ جس کی وسیع و عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، وہ فاروق اعظم کہ جس کی حکومت میں لوگ آرام سے سوتے تھے اور وہ راتوں کو جاگ کر ان کی حفاظت کیا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم کہ جس کی درویشی اور فخر نے انسان کو عزت نفس عطا کی، وہ فاروق اعظم کہ جس کے اسلام قبول کر لینے کے بعد لوگوں نے برملا کھل کر عبادت کی، وہ فاروق اعظم. تو ایک ایسی ہستی کہ جس کو اللہ نے کئی اعزازات سے نوازا، جس کو اللہ کے رسول نے بہت محبت کی، آج ہم اسی ہستی کا بہت اس ہستی کی ایک مختصر سی شان، مختصر احادیث مبارکہ میں آئی، وہ ہم بیان کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار، ہم تجھے بھی چاہتے ہیں، تیرے رسول کو بھی چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی چاہتے ہیں جس کو تیرے رسول نے محبت کی، اور اس امید پر چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ساری ہستیاں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں، اور پروردگار عالم ان ہستیوں کے محبت کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے. اس سے پہلے آپ کا شجرہ نسب، جس کو کرسی نامہ بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکہ المکرمہ میں قبیلہ قریش ہی کی ایک شاخ بنی عدی، اس میں آپ پیدا ہوئے. یاد رکھیے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی قبائل موجود تھے یہ سب آپس میں رشتہ دار تھے، اور انہی کی ایک باپ سے جو مختلف نسلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہیں آباد ہو کر پھر ان کی جو اولادیں بنتی ہیں اس سے پھر نسلیں بنی, قبائل بنے اور قبیلے بنے. تو مکہ مکرمہ میں جتنے بھی قبیلے آباد تھے, چاہے وہ قریش ہو, وہ قبیلہ بنی ثقیف ہو, وہ قبیلہ بنی عدی ہو, وہ قبیلہ بنو امیہ ہو, یہ سارے کے سارے اوپر جا کر ایک باپ کی اولاد ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کا جو قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنی عدی تھی, اس میں آپ کی ولادت ہوئی, اور چھٹی پشت میں, یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شجرہ نسب کی چھٹی پشت میں اوپر ہم جائیں, اور حضرت عمر بن خطاب کی بھی چھٹی پشت میں ہم اوپر جائیں, تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک ہی باپ کے دو بیٹے نظر آتے ہیں اور دونوں آپس میں سگے بھائی, کعب ابن لوی ابن فہر, یہ آپس میں سگے بھائی, اور ان سے پھر یہ نسلیں نکلی, عدی قبیلہ ایک نکلا اور قریش کا دوسرا قبیلہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب چھٹی پشت میں ایک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ جو تھے وہ ماہر الانساب تھے, یعنی قریش میں چند علوم بڑے عروج پر تھے, جس میں ایک شعر و ادب کا, دوسرا خطابت کا, اور تیسرا جو علم تھا وہ علم الانساب کہلاتا تھا, یعنی ایسا علم کہ مکے میں موجود جتنے قبائل موجود تھے اور ان قبیلوں کے جتنے شجرے تھے, جس کو ہم کرسی نامہ کہتے ہیں, ان تمام شجروں سے واقف ہونے کا نام علم الانساب تھا. یعنی آج ہمیں خود اپنا شجرہ شاید نہیں پتا ہو, ہمیں اپنے آباداد دادا یا پردادا کا نام یاد ہو, اس کے اوپر ہم نام نہیں جانتے, لیکن اس وقت مکے میں موجود سارے قبیلوں کے شجروں کو یاد رکھنا اور یہ جاننا کہ ان کی اصل بنیاد سب حضرت عمر بن خطاب کو اس علم پر دسترس حاصل تھی. پھر آپ کی ایک اور خوبی جو اس وقت سارے قبائل تسلیم کرتے تھے, وہ تھا سحر البیان, یعنی خطیب, خطابت بہت جاندار اور بڑی زبردست آپ فرمایا کرتے تھے. ایک اور چیز جس کی وجہ سے آپ بہت مشہور تھے وہ یہ کہ آپ پہلوانی کرتے تھے, پہلوانی کا بہت آپ کو بہت شوق تھا. اور ایک اور خصوصیت جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ عرب قبیلوں میں پذیرائی تھی, وہ تھی گھڑ سواری. بہت زبردست شہ سوار تھے آپ, بہت زبردست خوبی اور خوبی کے مالک تھے. یہ جو خوبیاں آپ کی مختلف تاریخ دانوں نے اور مختلف محدثین نے گنوائی ہیں, یہ وہ خوبیاں تھیں جس کا اعتراف مکے کے تمام افراد کیا کرتے تھے, تمام افراد. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو ایک شرف حاصل ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسر بھی تھے. یہ لفظ اب سسر ہو گیا ہے, حالانکہ صحیح لفظ ہے خسر. آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تھی, اور پھر ایک اور اعزاز آپ کو حاصل تھا کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی صاحبزادی ام کلثوم کے شوہر تھے اور حضرت علی کے داماد بھی تھے. یہ اعزازات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے. اب دیکھیے, آج ہم ایک ایسے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں, اور ایسے وقت اس جلیل القدر ہستی کا بیان کر رہے ہیں کہ جس کے دور خلافت میں 10 سال 6 ماہ اور 7 یا 8 دن 25 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ فتح ہوا, یعنی روزانہ روز کے حساب سے اگر 10 سال کے حساب سے دنوں کا تعین کیا جائے تو آپ کی خلافت میں روزانہ 151 میل علاقہ فتح ہوتا تھا روزانہ. اور آپ نے جو سلطنت اپنی شہادت کے بعد مسلمانوں کو دی وہ اس طرف بلوچستان, یعنی مکران کے ساحل سے لے کر دوسری طرف افریقہ لیبیا تک آپ کی سلطنت تھی. یعنی آپ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ایسی عظیم شان سلطنت آپ نے مسلمانوں کو عطا کی اور دے کر گئے. ہم نے بہت تذکرہ پڑھا چنگیز خان کا, جناب سیزرز کا، سکندر اعظم کا، کہ جناب نے دنیا خطا کی اور یہ کیا اور وہ کارنامے کیے. لیکن لوگ غالباً اس طرف سے ذہن کو ہٹا لیتے ہیں کہ ان کی سلطنتیں ضرور انہوں نے فتح کی، ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق سے زیادہ زمین علاقے انہوں نے فتح کی ہوں، لیکن ان کی سلطنتوں میں جو ظلم و جبر، جو ناانصافی اور غریبوں کا احتساب تھا، وہ سیدنا عمر فاروق کی سلطنت میں نہ تھا. آپ کے دور خلافت میں تو ایک بکری بھی پیاسی اگر ہوتی تو ایک گھاٹ پر شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی کیا کرتے تھے. یہ آپ کی سلطنت کا کمال تھا. آپ نے جو علاقے فتح کیے، جن علاقوں کو آپ نے مسلم سلطنت میں داخل کیا، اس کی قانونیت، اس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کی سلطنت میں بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. تو ہم ان لوگوں سے تو موازنہ کر ہی نہیں سکتے جو آپ نے جو اس دنیا کو عدل و انصاف پر مبنی ایک بہترین ریاست کا تصور فراہم کیا، ایک زبردست انصاف پر مبنی خارجہ پالیسی دی. مسلمان اور یورپ، مسلمان اور عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کا جو طریقہ کار آپ نے بتایا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا نے ایسی سلطنت کا نقشہ کبھی بھی نہ دیکھا ہوگا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں اس دنیا نے عدل و انصاف پر مبنی سلطنت کو دیکھی. ایک ایسے وقت کہ جب نہ ریڈیو تھا، نہ وائرلیس سسٹم تھا، نہ ذرائع ابلاغ، کوئی کمیونیکیشن کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، وہ ہستی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کی مسلمان حکومتوں کو کنٹرول کرتی تھی. یہ کیسے ہو جاتا تھا؟ یہ کیوں کر ممکن ہوتا تھا جب ذرائع ابلاغ نہ تھے؟ بہت تیزی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانا بہت ناممکن ہوتا تھا. لیکن ایک ایسی ہستی کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہو رہا، وہ مدینے میں بیٹھ کر پیمن لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، ایک کوڑا زمین پر رکھ کر، کچی زمین پر لیٹ کر، پوری دنیا کے مختلف ممالکوں پہ عدل و انصاف پر مبنی جس طرح سے آپ کنٹرول کرتے تھے، آج تاریخ حیران ہے، آج عقلیں دنگ ہیں. اتنی فوج کے ساتھ، اتنی تیز ترین اپنے پیغام کو پہنچانے کے باوجود دیکھ لیجئے کیسی جگہ جگہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم، قدم قدم پر تھانے ہیں، قدم قدم پر چوکیاں ہیں، عزت پامال ہیں، عزت پامال کیا نہیں ہو رہا، اتنی سختی کے باوجود کیا نہیں ہو رہا. لیکن وہ وقت کہ جب یہ سب چیزیں نہ تھیں، ایک ہستی نے اس طرح امور سلطنت کو انجام دیا کہ عقلیں آج دنگ رہ جاتی ہیں. اور یقیناً یہ اس لیے ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے. آپ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور جو تربیت آپ نے فرمائی تھی، وہ تربیت ایسی تربیت تھی کہ جس کے لیے مستقبل میں آپ کو اس حوالے سے تیار کیا گیا کہ آپ نے ایک ایسا فریضہ انجام دیا کہ الحمدللہ اسلام کے ماتھے پر اگر کوئی چیز جھومر بن کر چمک رہی ہے تو وہ آپ کا دور خلافت ہے، وہ آپ کا دور خلافت. تو الحمدللہ اب جو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے معلوم ہوگا کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کو دامن پھیلا کر مانگا، اس ہستی کے لیے مستقبل میں بہت کچھ سوچ کر رکھا تھا، بہت کچھ سوچ کر رکھا تھا. لیکن میں نے جو یہ تمہید ابھی آپ کے سامنے تو آپ کے دور خلافت کی بیان کی، میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا جب میں یہ تقریر بھی تیار کر رہا تھا اور جب آپ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو فلسطین پر جارحیت کی اور 400 بے گناہ مسلمانوں کو خون میں نہلا دیا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یقیناً یہ اس وجہ سے ہوا کہ فاروق اعظم تو یقیناً کوئی نہیں ہے، لیکن فاروق کی کردار بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں. ایک فاروق کی کردار اگر ہوتا، ایک اگر عمر بن خطاب کا اصل اگر اس دنیا میں ہوتا، تو یقیناً اس قسم کے حادثات اور اس قسم کے بے گناہ مسلمانوں کا خون اس طرح سے رائگا نہ جاتا، اس طرح سے ایک جارحیت نہ کی جاتی، اس طرح سے ظلم نہیں کیا جاتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ مسلمانوں کی تعداد یقیناً ایک ارب سے زیادہ ہے، مگر وہ غزوہ بدر کے 313 اس ایک ارب کی آبادی میں کہیں نظر نہیں آتے. وہ 313 کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں کفر کے خلاف ڈنڈوں کے ساتھ نہتے کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ 313 اس دنیا میں کسی خطے پر نظر نہیں آتے. یہ ہماری بدعمالی زندگی سے شدت کے ساتھ محبت دولت اور انتہائی مادہ پرستی میں اتنے ڈوبے کہ غرق ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال کہ اتنا چھوٹا ملک کہ جس کو دنیا کے نقشے پر ایک صرف نمک کے دانے کی طرح دیکھا جا سکتا ہے, آج وہ سارے عالم اسلام کو, تمام مسلمان ایک رب کی آبادی کو للکارتا ہی نہیں, ظلم و ستم بھی کرتا ہے, اور ہم سوائے قراردادوں کے کچھ نہیں پاس کر پاتے, کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو کب تک یہ دن مناتے رہیں گے؟ کب تک کا واقعہ کربلا, حضرت عمر بن خطاب کی شجاعت, کیا یہ محض قصہ کہانیاں بنی رہیں گی؟ کیا یہ افسانوی کردار ہیں؟ یہ ایک ایسے کردار ہیں جو کسی رائٹر نے اپنے ذہن میں لا کر تخلیق کر دیا جس کا زمین پہ وجود نہیں, کسی کہانی نویس نے ان کرداروں کو گڑھ دیا, یہ زمین پر پیدا نہیں ہو سکتے, یہ زمین ہی کے کردار ہیں. یہ وہی کردار ہیں جو سوکھی روٹیاں کھا کر وقت گزارا کرتے تھے, یہ وہی کردار ہیں جو کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے, ان یہ وہی کردار ہیں کہ جن کے پیش نظر دنیا کی آسائش نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مطلوب ہوتی تھی, جو شہادت سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ جس طرح شدید گرمی میں لٹکی ہوئی زبان ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے محبت کرتی ہے, یہ اس طرح سے شہادت سے محبت کرتے ہیں. آج بنیادی وجہ ہم کب تک اس طرح سے ان کے تذکروں کو, یہ ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا ان چیزوں کو. تو یقیناً ان ہستیوں کے تذکرے اور ان کا ذکر خیر کرنے کی وجہ, جہاں اپنے لیے خیر و برکت اپنے لیے نجات کا ذریعہ ہے, وہیں نوجوان نسل اور وہ ہر وہ شخص, چاہے اس کا شمار بوڑھوں میں ہوتا ہو, ضعیفوں میں ہوتا ہو, نوجوانوں میں ہوتا ہو, بچوں میں ہوتا ہو, خواتین میں ہوتا ہو, ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت اور اسلام کے حقوق پہچاننا, اس کی شناخت یا اس کا ادراک کرنا مقصود ہوتا ہے. جب ہم اسلام کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم پر اسلام کا یہی حق ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں باقاعدہ سے پڑھی جائیں؟ کیا اسلام کا یہی حق ہے کہ رمضان کے روزے چاند دیکھ کر رکھ لیے جائے؟ کیا اسلام کا یہی حق ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد حج پر چلے جائے؟ کیا اسلام کا یہی حق ہے کہ جناب ہم قربانی صاحب نصاب ہو کر دے دیں؟ اسلام کا جہاں یہ حق ہے عبادت کا, وہاں ہم مسلمانوں کا اسلام سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اسلام کی بقا, اس کی سالمیت اور اس کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. اگر صحابہ اسی نظر سے اسلام کو دیکھتے جس نظر سے میں اور آج آپ اسلام کو دیکھتے ہیں, تو کسی صحابی کو شہید ہونے کی ضرورت نہ تھی, کسی کو اپنا گھر لٹانے کی ضرورت نہ تھی, کسی کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں کٹوانے کی ضرورت نہ تھی, وہ بھی بس اسلام لاتے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جا کر عبادات کرتے اور جنت کے متمنی رہتے. جس نظر سے میں نے اور آپ نے اسلام کو دیکھنا شروع کیا, یہ مصلحت پسندی ضرور ہے مگر بزدلی زیادہ ہے, یہ بزدلی ہے. یہ کوئی جو اسلام کو اس نظر سے نہیں, یہ ہماری ذمہ داری بنتی, اسلام کا حق ہے ہمارا, ہم پر مطالبہ ہے اسلام کا کہ جہاں اس نے تمہیں اللہ کی معرفت عطا کر دی, جہاں رسول کا عشق عطا کر دیا, ہمارے دلوں سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت جاگزی کر دی, ہمارے دلوں میں بت شرک بت پرستی اور ان ساری غلاظتوں کی نفرت نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن کر دیا, وہی اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم نہیں جاگو گے تو اسلام سے کے اوپر کیا گزرے گی. اسلام ہمیشہ اس کا درخت جب بھی تناور ہوگا اس میں مسلمانوں کے خون کا پانی جب تک نہیں ڈالا جائے گا یہ درخت تناور نہیں ہوتا, یہ تاریخ شاہد ہے. اور آج ایسے مرحلے پر محرم الحرام کہ جس کا آغاز شہادت حضرت عمر بن خطاب اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت, یہ سارے وہی اسلام کے وہ مطالبات تھے ان ہستیوں سے جو انہوں نے اپنی جان دے کر اس مطالبے کو پورا کیا. فلسطین کی جاریت جو ہے یہ صرف اور صرف میری اور آپ کی کمبختی اور ہمارے اور آپ کی سستی اور کاہلی اور سو جانے کی وجہ سے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آئیے اب میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضائل جو احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیوں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے ترمذی کتاب ہے, کتاب المناقب, باب ہے باب فی مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد, حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. حضرت عمر بن حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں اس حدیث کے بعد, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر بن خطاب زیادہ پسندیدہ تھے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا. اب حدیث کے الفاظ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. جیسے میں نے کہا کہ آپ کے دورہ خلافت میں جس تیزی کے ساتھ سینکڑوں ممالک اسلامی سلطنت کے اندر داخل ہوئے, اس حدیث کی پیشن گوئی وہاں پر بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. جن لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کی فتوحات کو پڑھا ہے, جو لوگ حضرت عمر بن خطاب کی سیرت سے واقف ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آپ نے کس تیزی کے ساتھ اسلامی سلطنتوں کے مختلف ممالک کو, اسلامی سلطنتوں میں نہ صرف یہ کہ داخل کیا, بلکہ اس وقت کا وقت نہیں ہے کہ اس وقت کا تاریخی میں پس منظر آپ کو بتا سکوں کہ ان ممالک میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی تھی, اس سے آپ نے کیسے لوگوں کو نجات دلا کر اسلامی عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کر کے لوگوں کو کس طرح مصیبت سے نجات دلائی. ایک اور حدیث ابن ماجہ کی, باب ہے باب فصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن احبان کی افصحی اور حاکم کی المستدرک, حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی. فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل آسمان نے آج عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائی, ایک دوسرے کو مبارکباد دی, کیوں نہیں دیتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں دیتے, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جس کے لیے رسول ہاتھ پھیلا کر جس کو اللہ سے مانگ رہا ہو, جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوں, اور اگر دیکھا جائے یہ فیصلہ تو آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا. ابو جہل بن حشام اور عمر بن خطاب کا فیصلہ اللہ کی طرف چھوڑ دیا. یہاں میرے ذہن میں یاد وہ قرآن کی وہ آیت آ رہی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نماز میں بار بار قبل رخ کی دعا فرما رہے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. قرآن کہتا ہے کہ رسول ہم آپ کی نظروں کا بار بار, چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں, پس جہاں آپ کی رضا ہو اسی طرف اپنا چہرہ پھیر دیجئے. جہاں آپ کی رضا ہو, تردعا کا لفظ, جہاں آپ کی رضا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے پروردگار عالم اسلام کو شان و شوکت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو جانتا ہے کہ آپ کی اصل منشا و رضا کس کی طرف ہے. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے بحرم فرمایا. اب آئیے طبرانی کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی کے, بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے فتح تھی. یاد رکھیے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت کافی افراد تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے, 48 یا 39 کے قریب افراد تھے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اشارہ فرماتے یہ سب کے سب کافروں کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ تھے, یہ کافروں سے بھڑ جانے والے لوگ تھے. لیکن عبادت چھپ کر ہو رہی تھی, خانہ کعبہ ایک صحابی حضرت نعیم کا گھر اس کے لیے مختص کر دیا گیا تھا کہ جہاں چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھیں, درس و تدریس ہوتا تھا, اور کافروں کو بالکل اس کی خبر نہ تھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا یہ ہمارے لیے فتح تھی. مراد یہ کہ پھر سارے مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. بڑے بڑے کافر, ابو جہل بیٹھا ہے, ابو لہب بیٹھا ہے, عتبہ بیٹھا ہے, ولی, بڑے بڑے کافر بیٹھے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ آ کے روک سکے کہ تم یہ نماز کیوں پڑھ رہے. فرمایا کہ آج عمر نے اسلام قبول کیا, لہذا یہ فاروق ہے, عدل اور برائی کے درمیان فرق کرنے والا ہے, عدل اور ناانصافی کے خلاف فرق کرنے والے کو فاروق کہا جاتا ہے. کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا یہ فاروق ہے. یعنی اس کے آتے ہی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے اعلانیہ نماز پڑھی خانہ کعبہ میں. یہ فرق ہوا آپ کے آنے سے. فرمایا کہ ان کی خلافت ایک رحمت تھی, اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بے شک ہم میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں تھی, ہم میں طاقت نہیں تھی, لیکن جب عمر اسلام لائے تو ہم نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھی, یعنی سب کے سامنے نماز پڑھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کتاب ہے فضائل صحابہ, باب کا نام ہے باب عمر بن خطاب. اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس کو روایت کیا, امام احمد ابن حنبل نے بھی, اور ابو یعلیٰ نے بھی, اور المستدرک نے بھی, المنذری نے بھی, ان تمام محدثین نے روایت کیا. حضرت انس اس کے راوی نے کہ کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, لیکن یہ سارے محدثین نے روایت کیا, امام بخاری امام مسلم نے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ قیامت کا اگر پوچھتے ہو تو یقیناً کو تیار کہ رسول اللہ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جو میں پیش کر سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ میری بڑی زبردست تیاری ہے. ہاں البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. دیکھا آپ نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ صحابی کیا کہتے, صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صحابی عمل میں بہت کوتاہی تھے, کوتاہی کرتے تھے یا نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہم کتنی بھی عبادات کر لیں, کہ کچھ بھی عبادت کر لیں, یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کو پیش نہیں کر سکتے. بس ایک امید ہے کہ پروردگار عالم قبول فرما لے. اصل بات یہ, تو یہ شادی کے آج بھی ان کے ساری بھی, اور یقیناً اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ عبادات نہیں اصل عقائد ہیں جو جنت میں لے کر جائیں گے. کہ متفق کے علماء, تو میری بات نہیں ہے, عقائد پر داخلہ ہے جنت میں. اگر اعمال پر ہوتا تو بس پھر بات ہی کچھ اور تھی. اعمال پر نہیں, اصل عقائد پر داخلہ ہے جنت. صحیح العقیدہ ہے تو عبادت بھی قبول ہے, اگر صحیح العقیدہ نہیں ہے تو عبادت بھی قبول نہیں. لہذا فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایسی کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہوئی, مگر اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابی نے یہ جملہ کہا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کل قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے, یا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہے. اب حضرت ہم کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں, کل قیامت کے دن ان کے توسل سے ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے, حالانکہ ان جیسے ہمارے عمل نہیں. یہ صحابی کا عقیدہ کیا بیان ہوا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہے, جو حضرت عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہے, صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے ان جیسے عمل تو نہیں ہیں, مگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول سے محبت کرتے ہیں, ابوبکر صدیق سے محبت کرتے ہیں, عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں. فرمایا ان دونوں جیسے میرے عمل تو نہیں ہیں, مگر ان کی محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں. تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ان صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ان صحابہ کرام سے عقیدت رکھتے ہیں. آگے امام بخاری کتاب الفضائل صحابہ باب ہے مناقب عمر بن خطاب, اسی طرح امام مسلم کتاب فضائل صحابہ باب ہے فصل فضائل عمر, اسی طرح امام مسلم کی مسند, امام احمد کی مسند احمد, اور حاکم کی المستدرک. حضرت عبداللہ ابن عباس کے راوی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ رکھا ہوا تھا تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور آپ کو داد و تحسین دینا، آپ کی تعریف کرنا، آپ کے اوپر رحمت کی دعائیں بھیجنا سب نے شروع کر دی۔ جو وہاں پر آ رہا تھا بس آپ کو دیکھتا اور آپ کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی وہاں پر موجود تھے، حضرت علی تشریف لے آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے پہلے رحمت کی دعا کی، سب سے پہلے رحمت کے لیے دعا کی، پھر فرمایا کہ آپ کا درجہ ان دونوں اصحابوں کے ساتھ ہوگا کہ جن سے آپ شدت سے محبت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دوسرے صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، یہ امید کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ میں نے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کے پاس بیٹھا، آپ کی صحبت اختیار کی، تو میں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، بس کثرت کہتے ہوئے سنا کہ جب بھی آپ فرماتے تھے یہ کہتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر آئے، عمر آئے اور داخل۔ یعنی مقصد یہ کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ساتھ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ لازمی کرتے تھے۔ لہذا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ آپ دونوں کو اپنے ساتھ شامل حال رکھا تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان دونوں صاحبوں کے ساتھ درجے میں رکھے گا۔ یہ کتنی محبت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، جن چیزوں کو یاد رکھتے تھے۔ پھر آپ نے حدیث میں اس کو بیان بھی فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت کتاب المنافق، اب میں کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، بس احادیث بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے راوی حضرت ابوبکر صدیق نے مخاطب ہو کر ایک دن حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان یہ ہے، تم میں سب سے بہترین انسان یہ ہے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق کے لیے عمر بن خطاب نے یہ الفاظ استعمال کیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تمہاری ایسی فضیلت ہے کہ تم کسی بھی شخص پر جو فضیلت میں بہت بلند ہو، سورج طلوع نہیں ہوا جتنی تمہاری فضیلت ہے، یعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو سوائے تمہارے، کہ جو تمہاری شان ہے، جو تمہاری عظمت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا مقام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی، میں نے جب دعا کی فضیلت میں تقریر کر رہا تھا اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، کتاب الدعوات کی حدیث ہے اور باب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے دیجیے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اے میرے بھائی، میں تمہیں عمرے کی اجازت دیتا ہوں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور بھولنا نہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور بھولنا نہیں۔ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اے میرے بھائی۔ لہذا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے لیے جو لفظ سب سے زیادہ پسند ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اعظم سے نکلتا ہے وہ یا اخی کا لفظ ہے، اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور بھولنا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے یہ فرمایا۔ بہت بہت اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سابقہ امتوں میں، یعنی بنی اسرائیل کی جو امتیں گزری ہیں، اس میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو نبیوں کی طرح سے باتیں کرتے تھے، ان کے اوپر الہام ہوتا تھا اور جب وہ گفتگو کرتے تھے وہ ایسی گفتگو ہوتی تھی جو نبی کرتے ہیں۔ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبیوں کی طرح کلام کرتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ ترمذی کی روایت اور امام نسائی نے روایت کیا حدیث کے الفاظ سید عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، شور و غل کی آواز سنی، بچوں کے بڑے بچے ہیں چیختے ہیں شور مچاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ہے جو وہ کچھ کھیل تماشا کر رہی ہے، ناچ گا ناچ رہی ہے، کھیل رہی ہے، تماشے کر رہی ہے، بچے اس کے گرد، بچے جمع ہو جاتے ہیں کھیل دیکھ کر، بہت سارے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے، خوب شور مچا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، دیکھنا چاہتی ہوں. کہاں یا رسول اللہ؟ دیکھنا چاہتی ہوں. فرمایا دیکھو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی تھوڑی جو تھی وہ پیچھے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر رکھ کر دیکھنا شروع ہو گئی. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا. بس جو ہی آپ اس گلی میں داخل ہوئے وہ عورت بھی بھاگی، بچے بھی بھاگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنات بھی بھاگ رہے ہیں، شیطان بھی بھاگ رہے ہیں اور بچے بھی بھاگ رہے ہیں. آپ کا یہ عالم تھا کہ جنات بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، شیاطین بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور بچے تو بھاگ ہی رہے ہیں آپ کو دیکھ کر. بہت اسی طرح طبرانی کی روایت، حضرت سدیسہ اس کی راوی جو حضرت حفصہ کی خادمہ ملازمہ بھی تھیں، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی عمر کے سامنے سے گزرتا ہے سر جھکا کر گزرتا ہے. جب سے اسلام قبول کیا شیطان جب گزرتا ہے سر جھکا کر گزرتا ہے. ایک اور روایت سماعت فرمائی ہے کہ حضرت عبی ابن کعب اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ سب سے پہلے مصافحہ کرے گا، اپنی شان کے مطابق حدیث کے الفاظ ایسے ہی جو بیان کر رہا ہوں، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے باب فصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاکم نے اس کو روایت کیا ہے المستدرک میں، طبرانی نے روایت کیا ہے معجم الاوسط میں، دہلمی نے روایت کیا ہے مسند الفردوس میں، چار محدثین نے روایت کیا. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ عمر بن خطاب کی شخصیت ہوگی. جس شخص پر سب سے پہلے سلام بھیجے گا وہ عمر بن خطاب کی شخصیت ہوگی. جس شخص کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا وہ عمر بن خطاب کی شخصیت ہوگی. کیا شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی شان کے مطابق مصافحہ کرے گا. بالا جیسے حدیث کے الفاظ سے میں نے بیان کر دیے. صحابین محترم، یہ مختصر تھی حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی. اس کا بنیادی مقصد یہ کہ یقیناً اللہ کا حدیث ہم یہاں پر سن کر گئے حضرت انس کی، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، خصوصاً صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، حدیث کے مطابق جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. بس ہم سب تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہے. فما علینا الا البلاغ المبین.